راستہ، خمینی بن شکن کا راستہ ہے حق کا راستہ، حق کا راستہ۔
جڑا ہوا ہے جب ہی مومنوں کا اس سے رابطہ، اس سے رابطہ۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اذن محترم، حضرت امام خمینی کے سیاسی افکار و نظریات کے سلسلے میں نوی گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں، اور اب تک ہماری گفتگو جو مرحلے دوم میں ہے، ایک مرحلہ امام خمینی کے سیاسی افکار و نظریات کو سمجھنے کے لیے ان کے فلسفی، کلامی، عقائدی اور روحانی نظریات کو سمجھنا ضروری تھا۔ وہ ہم گزشتہ 6-7 تقریباً قسطوں میں آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، اور اب جو ہے وہ ہم دوسرے مرحلے میں داخل ہوئے ہیں، اور دوسرے مرحلے میں در حقیقت مستقیماً اور ڈائریکٹلی ہم وارد ہو گئے ہیں امام خمینی کے سیاسی افکار و نظریات کے سلسلے میں۔ اور اس سلسلے میں میں نے عرض کیا تھا کہ رابطہ دین و سیاست کی حقیقت، اس کی جدائی کا نعرہ، اس کے لیے امام خمینی کیا نگاہ تھی، امام خمینی کس نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس کے بعد دوسرا اہم نقطہ جو ہے وہ غیبت کبریٰ میں اسلامی حکومت کے تشکیل کے لیے جو دلائل امام خمینی کی نظر میں تھے، اس کو بیان کیا جائے گا۔ اور تیسرا جو نقطہ ہے وہ حاکم اسلامی اور ولایت فقیہ سے متعلق ہے۔ تو ایک پہلا حصہ یعنی دین و سیاست کا رابطہ، اس کی جدائی کا نعرہ اور حقیقت و فلسفہ، اس پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ اور اب جو ہے ہم آتے ہیں کہ کس طریقے سے امام خمینی در حقیقت غیبت کبریٰ کے زمانے میں اسلامی حکومت کی تشکیل کے لیے دلائل دیتے ہیں، اور آج سے تقریباً کوئی 60 برس پہلے یا اس سے بھی زیادہ امام خمینی نے کس طریقے سے ان مسائل کو آپ کے سامنے یعنی امت کے سامنے بیان کیا۔ اور یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو فقہا کے درمیان 1000 برس سے زیادہ زیر بحث رہی ہیں، یہ وہ مباحث تھے، یہ وہ اصول تھے، لیکن اس کو عملی صورت میں ابھی تک نافذ نہیں کیا گیا تھا۔ امام خمینی کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے ان اسلامی اصول و قوانین شریعت کو ایک نظام کے قالب میں بیان کیا ہے۔ حضرت محترم، اب آئیے کہ دوران غیبت جو ہے امام خمینی کس طریقے سے جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں۔ جو اس سے پہلے ہماری گفتگو ہوئی ہے اس کے سامنے میں عرض کروں کہ وہ تین مراحل تھے کہ جس کی وجہ سے جو ہے امام خمینی نے کہا تھا کہ اسلام اور دین اور سیاست کی جدائی۔ امام خمینی اس بات کے معتقد تھے اور یقین تھا ان کو کہ دین و سیاست اگر عملی طور پر اپنا اثر دکھا سکتی ہے، نافذ العمل ہو سکتی ہے، تو وہ صرف اسلامی نظام یا حکومت اسلامی کے سائے میں ہو سکتی ہے۔ یعنی جب تک گورنمنٹ نہ ہو، جب تک سسٹم اور گورننس نہ ہو، تو وہاں پر یہ چیز محقق نہیں ہو سکتی، عملی جامہ نہیں پہن سکتی۔ لہذا لازم و ضروری ہے امام خمینی کی نگاہ میں کہ ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ جہاں پر ہم ان چیزوں کو آپ کے سامنے عملی طور پر پیش کر سکیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام خمینی کی نگاہ میں حکومت اور نظام بہت زیادہ قابل اہمیت رکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 70 سال پہلے امام خمینی نے ان تمام چیزوں کو بیان کر دیا تھا۔ اور اب ضرورت یہ سمجھ گئی کہ حضرت امام خمینی کے آثار میں اور ان کے علمی اور مکتوب آثار میں اس چیز کو ڈھونڈا جائے کہ کس طریقے سے کب کہاں سلسلہ وار انہوں نے ان چیز کو بیان کیا۔ ایک وہ ہے کہ ہم ایک کتاب مرتب کریں کہ جس میں امام خمینی نے کیسے بیان کیا، ایک وقت نہیں، امام خمینی نے کس طریقے سے مرحلہ وار بیان کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس مرحلہ وار کو بیان کرنا بڑا اہمیت رکھتا ہے، یعنی ترتیب در حقیقت زمانی جو ہے وہ اہم، ترتیب موضوعی سے زیادہ۔ امام خمینی کے کیا مقاصد تھے، کیا دلائل تھے، اسلامی حکومت کی کیا خصوصیات ہو سکتی ہیں عزیزان گرامی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ہے کہ اسلامی حکومت کا دوسری حکومتوں سے کیا رابطہ ممکن ہے، انشاءاللہ اس کو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو یہاں پر بنیادی طور پر امام خمینی فرماتے ہیں کہ یعنی دو مراحل میں امام خمینی اس چیز کو بیان کرتے ہیں. پہلا مرحلہ یہ کہ امام خمینی کے افکار و نظریات میں حکومت کے مراحل کیا ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ تشکیل حکومت کے لیے دلائل کیا ہیں. یعنی غیبت کبریٰ میں امام خمینی نے دو حصوں میں اپنی گفتگو کو تقسیم کیا ہے. پہلا یہ کہ خود آپ کی نگاہ میں مراحل کیا تھے, وہ اس کو بیان کریں گے. اس کے بعد پھر تشکیل حکومت کے مراحل غیبت کبریٰ میں جو 8 دلائل ہیں اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے افکار میں تین مرحلہ وار اسٹیپس ذکر کرتے ہیں, توجہ رکھیے گا. پہلے تو یہ کہ یہ حکومت اسلامی امید ہے, آرزو ہے تمام انبیاء کی, ایک ایسی اسلامی حکومت, الہی حکومت زمین پر جو اللہ کے قانون کو نافذ کر سکے, کما حقہ. دوسرا یہ ہے کہ اسلامی حکومت سلطنت, ملوکیت اور شہنشاہیت کا بہترین نعم البدل ہے. مختلف قسم کے نظام حکومت ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ اگر توفیق ہوئی تو اسلام کے سیاسی نظام پر ہم جب الگ سے مفصل گفتگو کریں گے, اور پھر اس ذیل میں ولایت فقیہ کو الگ سے ڈسکس کریں گے, تو ہم وہاں پر تفصیل کے ساتھ اس چیز کو بیان فرمائیں گے کتنے قسم کے نظام حکومت متصور ہیں اس دنیا میں اور اسلام میں, اور ان کی کیا حقیقت ہے, اور قرآن کا نظریہ کیا ہے. بس اس بنا پر انشاءاللہ جب ولایت فقیہ کی بات آئے گی تو یہاں پر کچھ ضمن عرض کریں گے, اور بعد میں جو ہے ہم اس کو آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ عرض کریں گے, اور پھر اسلام کا سیاسی نظام, اس کو جداگانہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا. تو ملوکیت, شہنشاہیت اور سلطنت کا نعم البدل اگر کوئی ہے تو وہ الہی اور اسلامی حکومت ہے. اور تیسرا مرحلہ جو امام خمینی کہتے ہیں کہ اسلامی حکومت صرف اور صرف اسلامی نظام ہی کے قالب میں تصور کی جا سکتی ہے. یعنی اگر کہیں اسلامی حکومت اپنے تمام معنی اور مفہوم اور وجود کے ساتھ قائم ہو تو وہ نظام جمہوریہ اسلامی ہو سکتا ہے, وہ اسلامی جمہوریہ نظام ہو سکتا ہے کہ جہاں جمہوریت بھی ہو, اسلام بھی ہو اور نظام بھی ہو. چنانچہ وہ تین مراحل کیا ہیں جس کو میں نے کہا کہ دو حصوں میں اس چیز کو تقسیم کیا زمانۂ غیبت کبریٰ میں. ایک یہ ہے کہ سلسلہ وار تین مراحل جو میں بیان کیا, اور دوسرا فیز کون سا ہے اس کا؟ دوسرا فیز ہے امام خمینی کا کہ جہاں پر آپ نے 8 دلائل دی زمانۂ غیبت کبریٰ میں. تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں کہ پہلا مرحلہ جو امام خمینی نے ذکر کیا وہ یہ کہ ایک ارمان ہے, ایک آرزو ہے, ایک امید رہی ہے, ایک ہوپ رہی ہے ہمیشہ سے اسلامی حکومت. اور یہی وجہ ہے 1323 یعنی اور آج تقریباً 1393 یا اس سے زیادہ ہے, تقریباً 70-72 سال قبل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بحث جو ہے وہ پیش کی تھی کشف الاسرار صفحہ نمبر 239 میں. کشف الاسرار امام خمینی کی وہ کتاب ہے جو آپ نے اسلامی انقلاب سے قبل لکھی تھی. لہذا وہاں پر آپ دوران غیبت کبریٰ میں اسلامی حکومت کو ایک مطلوب حکومت کے تصور سے کی شکل میں دیکھتے ہیں, اور کہ جس میں آپ چاہتے ہیں کہ قوانین الہی, شریعت کے اصول و قوانین جو ہے وہ معاشرے میں عملی جامہ پہنے. یہی وجہ ہے کہ امام خمینی نے اس زمانے کے جو حکومت تھی اس سے بھی یہی چاہا کہ وہ ایک ایسی اسلامی حکومت کے لیے قیام کرے کہ جو الہی اور اسلامی ہو. درحالی کہ وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے, لیکن پھر بھی امام خمینی نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حکم واجب کے تحت ان کو نصیحت کی, ان کا امر نہیں کیا. اور یہی وجہ ہے کہ امام خمینی نے اپنی اس کتاب کشف الاسرار میں در حقیقت اس چیز کو واضح طور پر بیان کیا ہے, اور اپنے کلامی اور عقائدی نظریات کو بیان کرتے ہوئے اس حکومت کے خد و خال کو اس کتاب میں بیان کیا ہے. کلامی و فقہی اور عرفانی اور فلسفی تو ہم بیان کر چکے ہیں, اور کلامی بھی ہم نے مفصل گفتگو کی ہے, لیکن خود کشف الاسرار جو ہے خود ایک ایسی کتاب ہے کہ جس پر گفتگو ہونی چاہیے امام خمینی کے حوالے سے. اور وہاں پر امام خمینی اس بات کے معتقد ہیں کہ حکومت در حقیقت اللہ کا حق ہے بالذات, اللہ ولی الذین آمنوا, انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے، توجہ رکھیے گا، اور قانون بنانے کا، قانون گزاری کا حق صرف صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حاصل ہے. اس بنا پر اس کے علاوہ جو بھی حکومت ہے وہ غیر شرعی، غیر اسلامی، غیر الہی ہے، ناجائز حکومت ہے. اور تنہا وہ حکومت اسلامی قابل قبول ہیں کہ جن کی حکومت کو اسلام نے اور قرآن نے قبول کیا ہے. امام خمینی اپنی کتاب ولایت کشف الاسرار میں فرماتے ہیں، مجتہدین نے کبھی بھی نظام مملکت یا ملک استقلال و خود مختاری کی مخالفت نہیں کی. ایک اسلامی خطہ ہے، ایک اسلامی ریاست ہے، کبھی ہم یہ نہیں جائیں گے کہ یہاں پر غیر آئے، اغیار آئیں، دوسری حکومتیں آئیں اور یہاں کا حملہ کریں. نہیں، علماء نے کبھی بھی ملک خود مختاری کا سودا نہیں کیا. بالفرض اگر یہ قوانین جو ملک میں، کسی بھی ملک میں ہوں، وہ خلاف دستور خدا ہوں، قرآن اور خدا کے حکم کے مخالف ہوں، تو وہ علماء و فقہ اس حکومت کو جائر سمجھتے ہیں. یہ حکومت جائرانہ و ظالمانہ ہے، توجہ، حکومت ظالمانہ ہے. ریاست، خطہ، سرزمین، مٹی، یہ اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے اور یہ ثابت ہے. عوام اس کی اپنی ایک اہمیت اور اصلیت ہے، وہ اپنی جگہ ثابت ہے. لیکن پھر بھی وہ اگر حکومت کے خلاف شریعت دستور کو غیر شرعی، ظالمانہ، جائرانہ قرار دیں، جب بھی وہ ریاست کی، جب بھی وہ حکومت کی تو مخالفت کریں گے، لیکن اس سرزمین اور اس مٹی کے، اس وطن کی مخالفت نہیں کریں گے اور نہیں کرتے ہیں. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام ہے ظالمانہ و جائرانہ، کہ جس میں اسلامی نظام نہ ہو اس کو ختم ہو جانا چاہیے اور اس کی جگہ خدائی مملکت کے اصول و قوانین نافذ العمل ہونے چاہیے. لہذا جو قانون خدا کے علاوہ ہے وہ باطل ہے، وہ بے مقصد و بیکار ہے، اسے ختم ہونا چاہیے. اور جب تک یہ نظام بہتر نہ ہو، اسی کو محترم شمار کرنا چاہیے اور اس کو لغو نہیں کرنا چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہو کہ ہم کہیں گے جناب کوئی حکومت نہیں ہو، ہٹ ہٹ جائیں. نہیں، اسی کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی جائے. میں عیناً وہ عبارت فارسی میں پڑھوں تاکہ اور بات واضح ہو جائے. مجتہدین ہیچ وقت با نظام مملکت و با استقلال ممالک اسلامی مخالفت نہ کردن، اس کا ترجمہ میں نے کر دیا ہے. فرضاً کہ ان قوانین برخلاف دستورات خدائی بدانند، اگر وہ ان قوانین کو خلاف دستور خدا جانیں، وہ حکومت را جائرانہ تشخیص دہند اور حکومت کو ظالم و جابر قرار دیں، بس مخالفت با آن نہ کر دے و نمی کنند، وہ پھر بھی حکم خدا کی مخالفت نہیں کریں گے، اپنی مملکت کے اصولوں کی مخالفت نہیں کریں گے اور نہیں کرتے ہیں. زیرا کہ ان نظام پوسیدہ بس بہتر می دانند از نبودنش، کہتے ہیں کہ یہ جو پوسیدہ نظام ہے، یہ جو گلا سڑا نظام ہے کہ جس میں غیر الہی قوانین ہیں، یہ گلا سڑا نظام بھی نہ ہونے سے بہتر ہے. توجہ رکھیے گا، نہ ہونے سے بہتر ہے. و بآن کے بے جز سلطنت خدائی ہمیں سلطنت ہا، برخلاف مصلحت مردم و جور است، و جز قانون خدائی ہمیں باطل و بیہودہ است. اور خدا کی سلطنت اور حکومت کے علاوہ جتنی بھی سلطنتیں ہیں، جتنے بھی آپ کی خدمت میں کروں کہ لوگوں کی قوانین ہیں، وہ سب باطل اور بیکار ہیں. ولی آنہا ہمین بہود رات نظام بہترین شاوت تأسیس کرد، لیکن یہ علماء و فقہا کہتے ہیں کہ جب تک اس نظام غیر خدائی سے بہتر کوئی اور نظام نہ آ جائے، خوب محترم بھی شمارن ولاغ میں نمکنن، وہ اسی بوسیدہ نظام کو، بلا ایک نظام تو ہے، سسٹم تو ہے، کچھ نہ کچھ تو ہو کہ جس سے بہتری کی امید ہو، کچھ نہ ہو، افراتفری کا ہو، جس کا جو مرضی ہے کرے. نہیں، بس اس بنا پر امام خمینی کہتے ہیں کہ اسی باطل نظام کو بچا کے رکھو تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے، اس نظام کی. یہ پہلا مرحلہ ہے. اور یہ کہا کہ یہ ایک آرمان ہے، یہ ایک آرزو ہے، یہ ایک امید رہی ہے کہ ہمیشہ سے علماء اس بات کے معتقد رہے ہیں. اور جب آپ طول تاریخ میں آپ دیکھیں گے تشیع کے علماء حقہ نے ہمیشہ اگر حکومتوں کا کہیں ساتھ دیا ہے تو اس بنا پر کہ بہتر سے بہتر ہو سکے. امیر المومنین علیہ السلام نے اگر خلافہ ما قبل کی کہیں تصحیح کی ہے کہیں مدد کی ہے، تو وہ اسلامی حکومت کے قالب میں کیوں ہوا؟ الا شخص مراد نہیں تھا وہاں پر، توجہ رکھیے گا، کوئی فرد مراد نہیں تھا۔ امیر المومنین نے اسلام کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے کہ ابھی 11 برس ہوئے رسول اللہ کو ہجرت کیے ہوئے اور 11ویں برس آپ کا وصال ہوتا ہے، تو اس بنا پر آپ جو ہیں وہ اسلامی وحدت اور اتحاد کے لیے در حقیقت اسلام کی جڑوں کو مضبوط کرتے ہیں، نہ کہ فرد کی حکومت کو، نہ کہ کسی فرد کی سوچ کو، نہ کہ اس ثقیفہ بنی سعدہ کو، بلکہ امام خمینی فکر اسلامی کو مضبوط کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو 25 سال امام علی نے مدد کی ہے، اس کا نتیجہ امام علی کو اس اپنے ظاہری دور حکومت میں ملا، اور پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ مختلف صورتوں میں سامنے نکل کے آیا۔ بس اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ اس چیز کو دیکھا جائے۔ لہذا حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جو مدد کی ہے وہ اسلامی فکر و بیداری کی مدد تھی۔ دوسرا مرحلہ جو امام خمینی بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت، سلطنت، ملوکیت اور شہنشاہیت کا بہترین نعم البدل ہے۔ ہم نے بتایا کہ اسلام کے سیاسی نظام میں جب ہم بحث کریں گے جداگانہ طور پر، تو وہاں پر اس کو ڈسکس کریں گے۔ لہذا مختلف قسم کے نظام تصور کیے جا سکتے ہیں، لیکن امام خمینی اس دوسرے مرحلے میں اسلامی حکومت کو بیان کرتے ہیں، اور تقریباً آج سے تقریباً اگر یہ 96 ہے ایرانیوں کا، تو اس بنا پر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ 55 سال قبل امام خمینی اپنی کتاب البیع و ولایت فقیہ میں اس بحث کو پیش کرتے ہیں۔ 55 سال قبل امام خمینی البیع نامی کتاب میں، فقہی کتاب میں، اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ہونا چاہیے۔ اور ولایت فقیہ میں، جو آپ کے دروس سے نجف اشرف میں جلاوطنی کے زمانے میں، وہاں پر آپ اس کو اس کے دوسرے فیز میں بیان کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ بہترین نعم البدل ہے کہ جو در حقیقت سامنے آنا چاہیے۔ اور امام خمینی فرماتے ہیں ولایت فقیہ میں، صفحہ نمبر 115، یہ فارسی کا حوالہ ہے، ما موظفین برائے تشکیل حکومت اسلامی جدیت کریم، ہم پابند اور ذمہ دار ہیں اس بات کے لیے کہ اسلامی حکومت کے نفاذ اور قیام کے لیے سنجیدگی کے ساتھ عمل کریں۔ دیکھیے میں بتا رہا ہوں کب یہ ولایت فقیہ کی بات ہے، ولایت فقیہ کے دروس کی بات ہے، کہاں پر؟ نجف اشرف میں۔ لہذا اب امام خمینی کہتے ہیں اگر ہم پابند ہیں کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ کوشش کریں، اب اس کا راہ عمل بھی بتا رہے ہیں۔ اور تقریباً مختلف دہائیوں میں، میں نے عرض کیا، مختلف دہائیوں میں امام خمینی نے اسلامی حکومت کے قیام کے لیے جو زمانہ تھا اس میں جو حکومتیں تھیں ان کا مقابلہ کیا ہے۔ مثلاً 1962-64 کا جو واقعہ ہے، جس میں مدرسہ فیضیہ پر حملہ کیا گیا اور وہاں پر شہید کیا گیا، 15 خرداد کا جو واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، جس کے آخر میں امام خمینی کو گرفتار کر کے جلا وطن کیا گیا تھا، وہاں پر امام خمینی جو تھے وہ آواز اعتراض بلند کرتے ہیں۔ غالباً چھٹے امام کی شہادت کے ایام تھے، جہاں تک مجھے یاد ہے، بہرحال کوئی ایام تھے شہادت کے، اور وہاں پر جو ہے علماء کی مخالفت جو ہے وہ کھل کر سامنے آتی ہے، اور امام خمینی کا وہ مشہور و معروف آڈیو اور ویڈیو کلپ، اے علماء اسلام پہ داد اسلام بے رسید، اے علماء اسلام، اسلام کی مدد کے لیے آؤ میدان عمل میں، اسلام تمہیں پکار رہا ہے، وہ آج بھی موجود ہے اور اکثر مواقع پر وہ چلایا جاتا ہے۔ اسی طرح وائٹ ریولیشن، انقلاب سفید کے نام سے شاہ نے اصطلاحات نافذ کی تھیں، اور زمین کی خرید و فروخت میں کیپٹلائزیشن یا کاپیتولاسیون وہ ایک تھا کہ جس میں امریکیوں کو یہ حق حاصل تھا کہ اگر ان کا کتا بھی مر جائے گا تو اس کا مقدمہ جو ہے وہ چلایا جائے گا، اور اگر کوئی ایرانی مر جائے امریکہ کے ہاتھوں تو اس کا کوئی مقدمہ نہیں چلایا جائے گا۔ اس طرح کی جو چیزیں بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ریمنڈ ڈیوز جیسے افراد کو یہاں پر جو ہے چھڑا لیا جاتا ہے ہاتھوں ہاتھ، یہ قومی در حقیقت ذلت کی نشانی ہے پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، یا یہاں سے افراد کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے، یا امریکی افواج جو ہیں وہ ہمارے ملک میں دندناتی پھرتی ہیں بغیر کسی روک ٹوک کے جو ہے وہ افراد کو نشانہ بناتی ہیں۔ تو وہاں پہ امام خمینی نے اس سفید انقلاب کی، کیپٹلائزیشن یا کاپیٹولیشن کی مخالفت کی، اور جو اقدامات تھے شاہ ایران کے اس کی کھل کر مخالفت کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر پھر علماء کا اجلاس ہوا اور تمام علماء نے مل کر ایک بیان دیا، ایک قرارداد پاس کی کہ ہم مخالفت ہیں۔ اور پھر آہستہ آہستہ یہ ناآرامی، یہ اشتعال اور یہ مظاہرے اور غم و غصے کی لہر پورے ایران میں دوڑ گئی۔ چنانچہ امام خمینی نے وہاں پر اسلامی حکومت کو بہترین نعم البدل کے طور پر وہاں پر قرار دیا ہے۔ اور امام خمینی فرماتے ہیں کتاب ولایت فقیہ میں کہ کوئی بھی عاقل یہ نہیں کہے گا اور اس بات کا انتظار نہیں کرے گا کہ یہ جو کچھ بھی ہم کہہ رہے ہیں، یہ جو کچھ بھی ہم بیان کر رہے ہیں اسلامی حکومت کے لیے، یہ بہت جلد منزل ثمر تک پہنچ جائے گی اور نتیجہ مل جائے گا۔ نہیں، یہ وہ ہدف ہے کہ جس کے حصول کے لیے ہمیں ایک زمانہ درکار ہے، 15 سال 20 سال 25 سال، اور میں سمجھتا ہوں تقریباً یہ کوئی 15 سے 18 سال کا زمانہ تھا جو امام خمینی کے نظر میں تھا۔ وہ امام خمینی نے یہاں پر ایک مجموعی طور پر بیان کیا ہے۔ امام خمینی نے جو حکومت پر تنقید کی اس زمانے میں کہ خلاف حقوق انسانی ہیں، خلاف حقوق مملکت ہے آپ کے قوانین، لہذا ان کو ہٹایا جائے، اور حقیقی معنی میں خلافت واقعی جو زمین پر اللہ، اس کے رسول اور اس کے امام کی جانب سے اس زمانے غیبت کبریٰ میں فقہا کی ذمہ داری ہے، اس کو نافذ العمل بنایا جائے۔ اور اسی طرح امام خمینی نے اس سلطنت کو، اس ملوکیت کو جو معاویہ بن ابی سفیان کے دور میں سامنے آئی پہلی مرتبہ ملوکیت اور شہنشاہیت، اس کا جو بیج بویا گیا یزید ابن معاویہ کی حکومت کے ذیل میں، اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ اور خاندان بنو امیہ نے جس بدعت ضالہ و منحرفہ کی جو بنیاد رکھی، اس کو بھی بیان کرتے ہیں اور کہا کہ انشاءاللہ یہ بہت جلد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہی وہ چیز تھی کہ جو اسلام اور مسلمانوں کے انحطاط کا سبب بنی، یہی وجہ ہے کہ آج کی اسلامی ریاستیں کہ جہاں پر شہنشاہیت ہے، بدترین بدنما داغ ہیں، کلنگ کا ٹیکا ہیں مسلمانوں کے لیے۔ کہ کس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ اس حجاز مقدس میں سعودی عرب کو، آل سعود کو لایا گیا اور ان کو 100 سال کے لیے ایکسس دے کر در حقیقت اسلام کے بنیادی ترین اصول میں شک و تردید کا انہوں نے بیج بویا اور مسلمانوں کے اور نوجوانوں کے اذہان کو خراب کیا۔ امام خمینی اس ضمن میں اشارہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 121 ولایت فقیہ میں، حضرت علی علیہ السلام جب تک خلافت اسلامی ظاہری طور پر اسلام کے مطابق تھی، امام خمینی فرماتے ہیں وہ خلافا سے کیا کرتے رہے، ان کی مدد کرتے رہے۔ توجہ رکھیے گا، جب تک حکومت بظاہر اسلامی پوشش اور لبادے میں تھی مخل مدد کی، اور جہاں مولا علی دیکھتے تھے وہاں پہ اصلاح کرتے، جہاں اصلاح نہیں کرتے تھے وہاں خاموش ہو جاتے تھے۔ لیکن وہ زمانہ کہ جب خلافت ہی سلطنت میں تبدیل ہو گئی، یہ معاویہ ابن ابی سفیان کی جانب اشارہ ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے جو خلافت کو، جو اس کو جو انہوں نے حاصل کر لی تھی زبردستی، اس کو جو ملوکیت میں تبدیل کیا، اپنے بعد اپنے بیٹے کو نومینیٹ کیا، نامزد کیا، ولی عہد بنایا، یہ جو حکومت ہے یہ در حقیقت کیا ہے کہ یہ غیر شرعی ہے۔ دیکھیے امام علی علیہ السلام کی سیاست واقعی بہت عجیب سیاست ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر امام خمینی پہلے ہی دن سے مخالفت کرتے تو اندرونی خلفشار اور تمام چیزیں سامنے آتی، اور پھر اسلام کی وحدت جو ہے اس کا شیرازہ بکھر جاتا۔ لہذا امام علی نے اس وقت خاموشی اختیار کی، اور جو خلفاء کی ظاہری احکام تھے شریعت کے مطابق، اس کی تائید کی، ان کو مشورہ دیا، ان کو چلایا، اور ان کے اعترافات موجود ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اس قسم کے اعترافات موجود ہیں۔ لیکن جب اس نظام حکومت ہی کو تبدیل کر دیا ملوکیت اور شہنشاہیت میں، بادشاہت میں، تو حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں معاویہ کی اور جنگ کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. جب امام علی علیہ السلام یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ ہونے والا ہے تو امام علی اب کہتے ہیں اب جو ہے اس سے زیادہ قابل برداشت نہیں ہے, اور امام علی اپنی تلوار نیام سے نکالتے ہیں اور مد مقابل طاقت کو جو معاویہ ابن ابی سفیان کی تھی اس کو بتدریج جو ہے اس کے خلاف عمل کرتے ہیں اور اس کو کسی بھی صورت قبول نہیں کرتے. یعنی ابتدائی ایام میں جب امام علی علیہ السلام جب ظاہری خلیفہ بنے چاہتے, اس زمانے میں بھی جو تھوڑے ٹھنڈے مزاج کے لوگ تھے صحابی, تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ سلو ہو جائیں, نارمل ہو جائیں, ٹھنڈے ہو جائیں, وہ حکومت ہے اتنے سال سے حکومت کر رہے ہیں آپ, وہ الگ یہ الگ. نہیں, ظلم و ستم سے حکومت نہیں چل سکتی, ظلم و ستم سے حکومت نہیں چل سکتی, کفر سے تو چل سکتی ہے, ظلم و ستم سے نہیں چل سکتی. لہذا امام خلی نے اس کو قبول نہیں کیا. اچھا, پھر امام خمینی کہتے ہیں یہ حکومت کہ جو غیر سیاسی ہو, آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ غصب کی ایک قسم ہے, اور امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں یعنی غصب, غاصب اور مغصوب, اور مغصوب عنہ روشن تھے. توجہ رکھیے گا, غصب یعنی در حقیقت کس چیز کو غصب کیا گیا, چھینا گیا. غاصب کون ہے یعنی چھیننے والا کون ہے, فاعل کون ہے. مغصوب کون ہے, جس کو وہ قدرت سیاسی جسے چھینا گیا ہے. وہ مغصوب عنہ کس سے چھینا گیا ہے, وہ امامان معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. لہٰذا امام خمینی اس چیز کو بیان فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں برائے حکومت شریعت کہ جو اس لائق ہے کہ اس کا حاکم مسلمانوں پہ حکومت کرے, اس کی اس حکومت شریعت اور اسلامی کی شرائط ہیں کہ جو فی الحال اس زمانے میں نافذ العمل نہیں ہے. یعنی اپنے زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ جب یہ سارا سلسلہ تھا شاہ ایران کی حکومت تھی, اسی طریقے سے انہوں نے شاہ کی حکومت کی دین ستیزی, اسلام کی مخالفت اور ڈکٹیٹرشپ اور آمریت کی مخالفت کی کہ جو دوسری طاقتوں اور سامراجی طاقتوں کے بل بوتے پر جو ہے وہ شاہ کی حکومت کر رہی تھی. لہذا امام خمینی نے واضح طور پر اس کی مخالفت کی اور کہا کہ دست اجانب بایت قط شباد, یہ جو باہر سے ڈورے ہلائی جا رہی ہیں ان زنجیروں کو کاٹ دینا چاہیے, اور انہوں نے وہیں پر حکم دیا کہ وہاں پر جو ہے اسلامی حکومت کے لیے قیام کیا جائے. یہ دوسرا مرحلہ تھا, اور پھر آہستہ آہستہ امام خمینی جیسے جیسے آگے بڑھتے چلے گئے اپنے پلان کو اور اپنے منصوبے کو آشکار کرتے چلے گئے کہ کس طرح عام لوگوں کی ذمہ داری کو اسلامی حکومت کے قیام کے لیے کوششیں کریں اور کس طرح وہ اسلامی حکومت کا مقابلہ کریں. دوسری جانب امام خمینی واضح طور پہ کہتے ہیں اسلام میں ایک اور بڑی رکاوٹ, وہ آخوند مقدس مآب ہیں, وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے عمامہ اور عبا پہنا ہوا ہے, جنہوں نے روپ دھارا ہوا ہے. توجہ رکھیے گا, روپ دھارا سادے لوگ بالکل اسلام سے نہیں سمجھتے. ایک ایسے ہی واقعہ آیت اللہ خامنہ نے بیان کیا ہے کہ ان کے والد کے ایک استاد تھے اور بہت ہی متقی تھے لیکن سادہ لوگ تھے. یہ سادہ لو ہی جو ہے نا اس نے بڑا اسلام کو کیا کیا ہے, بڑا نقصان پہنچا. آیت اللہ خامنہ ہی کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ان سے ملنے بھی گیا تھا, تو جب شاہ ایران کا باب محمد رضا خان ایران کا بادشاہ تھا تو وہ مشہد گیا تھا اور انہوں نے جا کے اس عالم سے ملاقات کی. آپ کو پتہ ہے سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں یہ رکھ رکھاؤ کے لیے بڑے بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں, ہم تو معتقد ہیں, ہم تو غلام ہیں, ہم تو خادم ہیں. یہ بیچارے بھی جو ہے نا پھول کے ڈبل ہو گئے کہ جتنا بڑا شاہ آیا ہے, تو انہوں نے بھی جو ہے اس کی کچھ تعریفی کلمات ادا کر دی اس کی شان میں. بعد میں لوگوں نے کہا ارے قبلہ وہ تو شراب خور ہے. انہوں نے کہا بھائی شاہ ہے, بادشاہ ہے, شراب نہیں پیے گا تو کیا لسی پیے گا؟ مثلاً جناب وہ جوا کھیلتا ہے. ارے بھائی وہ جوا نہیں کھیلے گا تو اور کیا کھیلے گا؟ یا لڈو اور کیرم کھیلے گا, بغل مارو. کہنے کا مقصد یہ کہ یعنی اس زمانے کے جو سادہ لو افراد بھی تھے متقی عالم تھے, لیکن کیا ہے سادہ لو, جب سادہ لو تو کہتے بھائی شاہ ہے, بادشاہ ہے, اتنا بڑا طاقتور انسان ہے, بھائی شراب نہیں پیے گا تو اور کیا کرے گا؟ یعنی ان کی نظر میں بھی یہی تھا کہ جو ہے یہ برائیاں عام ہیں. یعنی یہ حوزے کے افراد کا عالم تھا. ایسے افراد یا جو جان بوجھ کر مغرض تھے, غرض رکھتے تھے اور امام پہن کر لوگوں گمراہ کرتے, امام خمینی کا ان درباری ملاؤں سے جو ہے وہ جنگ کرنا ضروری ہے. لہذا انہوں نے دینی مدارس کو پاک کرنے کے لیے ایسے درباری ملاؤں سے مقابلہ کرنے کے لیے لوگوں سے کہا کہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ کوشش کرے. ایک واقعہ مشہور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک محفل میں امام خمینی کو پتہ چلا کہ ساوا کے ایجنٹ بھی آئے ہیں امامہ پہن کر, تو امام خمینی نے کہا سارے طالب علم جو ہیں وہ امامہ کھول دیں, سب نے کھول دیا. اس کے بعد امام خمینی کے سارے طالب علم باندھ لیں. اب جو مولوی صاحبان تھے ان کا عادت تھی امامہ باندھنے کی, توجہ رکھیے گا, اور جو صاحبان تھے انہوں نے باندھ لیا. اب جو نہیں باندھ سکے ان کو باہر کر دیا گیا کہ جناب یہ ساوا کے ایجنٹ ہیں. الغرض یہ کہ امام خمینی نے درباری ملاؤں سے لڑنے کے لیے جو ہے وہ حکم دیا کہ وہ ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں, اور اسلام کے سیاسی اور اجتماعی پہلوؤں اور تعلیمات کو بیان کرنے کا حکم فرمایا کہ آپ کو چاہیے کہ وہ اسلام کے ان سیاسی اور اجتماعی احکامات کو بیان کریں, پہلوؤں کو بیان کریں, تاکہ اس کے مقابلے میں جو لبرل سوچ ہے, جو مارکسزم کے متوالے ہیں, ان کی آئیڈیالوجی کا مقابلہ کیا جا سکے. یعنی اس زمانے میں لبرلزم اور مارکسزم جو ہے وہ بہت زیادہ عروج پہ تھے. لہذا دوسرے مرحلے پہ امام خمینی جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فرماتے ہیں کہ بہترین نعم البدل ہے شہنشاہیت ملوکیت کا. اور تیسرا مرحلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور تمام کروں, وہ یہ ہے کہ اگر حکومت اسلامی نافذ العمل ہو سکتی ہے تو وہ صرف و صرف اسلامی جمہوریہ کے اسلامی نظام میں نافذ العمل اور اس کے قالب میں متصور ہو سکتی ہے. امام خمینی نے اس زمانے میں جو ریفرنڈم ہوا تھا شاہ کی طرف سے اس کی مخالفت کی تھی کہ آپ کو قبول ہے یا قبول نہیں ہے, جیسے کہ ریفرنڈم ہوتا ہے یس اور نو, تو اس کی مخالفت کی تھی. اور امام خمینی نے کہا تھا کہ اگر ہم جو ریفرنڈم کرائیں گے پھر اس کے بعد قوانین ہوں گے. شاہ نے صرف ریفرنڈم کرانا تو کوئی قوانین شریعت نافذ نہیں کرنے تھے. امام خمینی نے آنے کے بعد جب جلا وطن سے واپس آئے اور آپ نے کمیٹی بنائی, سب سے پہلے ریفرنڈم آپ نے کرایا کہ جمہوری اسلامی یس اور نو. 99% لوگوں نے جو رائے دی کہ جمہوری اسلامی, اسلامک سسٹم, اسلامک گورنمنٹ, یس, اوکے, ڈن. اس کے بعد فوراً سے کمیٹی بنے جس نے دستور بنایا, اور وہ دستور آج تک قائم و دائم ہے, اور مختلف حکومتیں اور مختلف پارلیمنٹ جو ہیں وہاں پر منتخب ہو چکی ہیں. مجلس خبرگان ہے, رہبری کا نظام ہے, نظام ولایت فقیہ ہے, مجلس تشخیص مصلحت نظام ہے, اور دوسرے وہاں کے قوانین ہیں. بہرحال اس پہ بھی میں نے تحقیق کی ہے, وہ انشاءاللہ بعد میں کبھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. امام خمینی نے وہاں پر ایک خاص ماڈل دیا اسلامی جمہوریہ کا, اور کہا کہ اس کی تمام شاخوں پر, آرباب اور پہلوؤں پر توجہ دی جائے. اور یہی وجہ ہے کہ امام خمینی نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد, جس کو دہ فجر کہا جاتا ہے, یعنی 1 فیب 1979 کو امام خمینی واپس آئے, 11 فیبرری 1979 کو یہ 10 دن کامیاب ہوتے ہیں, ریفرنڈم ہوتا ہے, اور امام خمینی اعلان کرتے ہیں کہ اب انقلاب کامیاب ہو گیا ہے اور اب یہاں سے اسلامی حکومت کے لیے کوشش کی جائے گی. جب اسلامی انقلاب کامیاب ہو گیا تو آپ نے حکومت کو پیشنہاد کی, آپ نے حکومت کو تجویز دی کہ آئندہ جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ کا اضافہ کیا جائے اور اس کے قوانین نافذ کیے جائیں. لہذا وہاں پر جو ہے ریفرنڈم کا اعلان ہوا, اور وہاں پہ سب نے 99% سے زیادہ لوگوں نے اس کو اوکے کیا, اور وہاں پر امام خمینی نے اس کے خد و خال اور قوانین کو بیان کیا, اور پھر امام خمینی نے اس کے لیے ایک خاص دستور مرتب کرنے کا حکم دیا کہ جس کے تمام پہلو جو ہے وہ واضح ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں شہید متحری اور آیت اللہ بہشتی, محمد حسین بہشتی جو ڈاکٹر تھے اور کئی زبانوں کے ماہر تھے, انہوں نے جو ہے یہ وہ چیدہ چیدہ شخصیات ہے کہ جنہوں نے دستور کو لکھا ہے اور قانون اساسی یا اسلامی جمہوریہ ایران کا دستور جو ہے مرتب کیا ہے, کہ جس پر قانون اسلام کے قوانین کی حکومت ہے, اور وہاں پہ بتایا کہ اسلامی جمہوریہ جو ہے وہ در حقیقت لوگوں کی در حقیقت تائید سے اور اسلامی قوانین کی روشنی میں جو ہے قائم ہوتی ہے, اور جس کی جزئیات کو بعد میں بیان کیا جائے گا, اور پھر آنے والے زمانے میں اس کی جزئیات قانون اساسی یا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہاں کی دستور اور کانسٹیٹیوشن کی شکل میں لکھی گئیں, اور جو آج تک قائم و دائم ہے. تو یہ تو تین مراحل تھے. ایک ایک ارمان اور امید ہے, دوسرے کی بہترین نعم البدل ہے, اور دین و سیاست اگر اسلامی حکومت کے سائے میں کہیں تصور کی جا سکتے ہیں تو وہ اسلامی نظام ہی کے تحت ممکن ہیں. انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ کہ وہ آٹھ دلائل زمانہ غیبت کبریٰ میں کون سے ہیں کہ جن کو امام خمینی نے بیان کیا ہے, اگلی قسط میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.